اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور آپ کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، یعنی زمین پھٹ جائے، بیچ میں جگہ بن جائے اور وہ اس میں جائیں اور اوپر سے زمین پھر برابر ہو جائے۔ یہ کون لوگ تمنا کریں گے جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ شراب کی ممانعت کے لیے دوسرا حکم ہے، کیونکہ شراب کو اس لیے بھی روکا گیا پینے سے کہ اس سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے، اور عقل یہ تو ایسی چیز ہے جس کی بنا پر انسان باقی مخلوق کے مقابلے میں افضل ہے، اور اگر وہ کوئی ایسی چیز استعمال کرے کہ جس سے اس کی عقل جاتی رہے اور وہ جانوروں کے برابر ہو جائے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے بندوں کے لیے پسندیدہ نہیں۔ اسی لیے ہر نشہ آور چیز منع کر دی گئی، اور نشے کا دوسرا بڑا نقصان کہ وہ انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہہ کیا رہا ہے۔ جب یہ دوسرا حکم آیا تو بہت سے لوگ جو ابھی تک نشہ کر رہے تھے انہوں نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ نماز میں خلل آتا ہے، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو یعنی مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو ناپاکی کی حالت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تیمم کے لیے زمین کی مٹی اور اگر وہ نہ ہو تو کوئی بھی گرد آلود چیز، مثلاً گاڑی کے باہر شیشے پر جو مٹی ہے یا کسی بھی چیز کے اوپر جو گرد پڑ جاتی ہے اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے اصل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف زبان کھولنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمع اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا اور اطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ایسا رویہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو اللہ کو مانتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کی کتاب کا مذاق اڑائے، جو رسول کو مانتا ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے ساتھ ایسا تمسخر کرے جیسا یہود کرتے تھے۔ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی وہ تمام شاعر اللہ جن کی تعظیم، ادب اور جن سے محبت کا اللہ نے حکم دیا، وہ انسان کو اپنی دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر عزیز ہو جائیں، اور یہی محبت ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اگر انسان کسی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ساتھ اس کا مذاق بھی اڑائے تو یہ ایک ایسی محبت ہوگی، اسلام اسے قبول نہیں کرتا اور یہ انسان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان دہ ہے۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے یعنی قرآن پاک، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سب والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اللہ کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، اس کے تصرفات میں، تو یہ تمام چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر چڑھاوا چڑھانا، قبروں کا طواف کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ تمام چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں، اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اور جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، یعنی خود کو بہت نیک سمجھتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جو حقیقی معنوں میں نیک ہوتا ہے وہ کبھی خود کو نیک نہیں سمجھتا، اس کو ہر دم اپنے گناہوں کی طرف دھیان رہتا ہے۔ خود کو نیک بس وہی سمجھتا ہے جو اپنی نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترا گھڑنے سے نہیں چوکتے۔ ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ جبت کیا ہے؟ جبت کا لفظی معنی ہوتا ہے بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فالگیری، سونے ٹوٹکے، شگون اور دوسری وہمی اور خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فالگیری، تونے ٹوٹکے، شگون اور وہمی اور خیالی باتوں کو جبت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کی آواز سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات یا قدم سے شگون نکالنا اور فالگیری کے دوسرے طریقے سب جبت ہیں۔ جیسے اگر کالی بلی گزری تو کہا کہ اب گھر سے نکلنا منحوس ہے کہ اس نے راستہ کاٹ لیا، یا اسی طرح کوا بولا تو مہمان آئیں گے، یا اسی قسم کی دوسری چیزوں سے شگون لینا۔ پرندہ دائیں طرف کو گیا ہے تو کام کرنا درست ہے، اور بائیں طرف کو گیا ہے تو منحوس ہے، یا تیرا کا نمبر جو ہے یہ منحوس ہے، یا کوئی خاص دن منحوس ہے، کوئی خاص وقت یا کوئی خاص انسان منحوس ہے کہ وہ آج آ گیا تو اس لیے ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ نہیں، یہی تو شرک ہے کہ دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا۔ نہ کسی کے آنے سے نفع ہوتا ہے، نہ کسی کے جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ نفع نقصان کا اصل مالک تو بس اللہ ہے۔ ایسی باتیں سوچنا کہ کالا رنگ پہننے سے بیمار ہو جائیں گے، یا سفید رنگ دلہن کو نہیں پہننا چاہیے، اس سے شادی کی زندگی میں نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک مومن اور کافر کا فرق ہی یہ ہے کہ مومن بس اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف اس کو سمجھتا ہے، اور کافر ہر دوسری چیز میں اپنا فائدہ یا نقصان دیکھتا ہے۔ اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا۔ اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بال یقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھیں۔ اور جدید دور میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جلنے کی ساری تکلیف انسان کو سکن پر ہوتی ہے، اسی لیے جہنم میں جہنمیوں کی صرف سکن بدلی جائے گی۔ جو ہی سکن جلے گی فوراً دوسری سکن، پھر فوراً دوسری، تاکہ تکلیف میں کسی وقت کچھ بھی کمی نہ ہو۔ ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تکلیف کچھ دیر تک ہوتی رہے تو بالآخر تکلیف کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس کی شدت کو واضح کیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس جگہ مت پہنچو، بہت ہیبتناک چیز ہے وہ جہنم، کہ جس کا عذاب کسی لمحے کم نہ ہوگا۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ یہ پاکیزہ بیویوں کی بات جب کی جاتی ہے تو پاکیزگی سے مراد صرف جسمانی پاکیزگی نہیں ہے، کردار کی پاکیزگی بھی ہے۔ اور زوج کا لفظ صرف عورت ہی کے لیے استعمال نہیں ہوا، مرد کے لیے بھی ہے، زوج سپاؤس کے معنوں میں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ہر ذمہ داری ایک امانت ہوتی ہے، اس کو ٹھیک ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب کسی سے معاملہ پڑے، خواہ وہ دوست ہو یا دشمن، تو انسان کو انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں یعنی ذمہ دار ہوں۔ یہ بھی اسلام کا حکم ہے کہ اپنے بڑوں کی اطاعت کی جائے۔ مثلاً کسی بھی ادارے میں، کسی اسکول میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی عدالت میں، ملک کا انتظام کرنے والے حکام، سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈرز، یا معاشرتی رہنمائی کرنے والے لوگ، یا کسی تعلیمی سیٹ اپ میں استاد، یہ تمام اولو الامر میں سے ہوتے ہیں۔ ان تمام کی جائز اور درست بات کو ماننا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتی نہ ہو، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، تاکہ معاشرے کے اندر نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم رہے۔ ورنہ اگر ہر شخص خود اپنی مرضی کا مالک ہو جائے تو معاشرے کے اندر افراتفری پھیل جاتی ہے اور کوئی بھی کام صحیح طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ یعنی اختلافات میں حل کیا ہے؟ کس سے پوچھو؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ یعنی پھر کوئی تیسری اتھارٹی نہیں بتائی گئی۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، اور وہ نظام عدالت جو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانے۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ یعنی ان کا تو ایمان ہی پھر مشکوک ہے جو اپنے فیصلوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اتھارٹی نہ مانے اور ان سے بھاگ کر کہیں اور سے فیصلہ کروائیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ اس میں خداوندی کی بنا پر اس کی بات مانی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ یہ ہم سب کو ایک معیار دیا گیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو فیصلہ کس سے کروائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے دور میں بھی اور آج بھی حکم یہی ہے۔ اگر ہر شخص اس بات پہ اڑ جائے کہ میرا بڑا یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میرے ماں باپ یہ کہتے ہیں، میرے آبا و اجداد کا یہ طریقہ تھا اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، یا یہ کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، تو اس طرح تو جھگڑے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ کل آپ نے آیت پڑھی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ان تفرقوں اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے حل کیا ہے؟ کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر متحد ہو جاؤ، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ پوری طرح تسلیم کر لیں، پوری طرح مان جائیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یعنی دوست تو یہ ہیں، خوش قسمت ہے وہ جن کو ان کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات ام انفروا جمیعا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہاں بار بار اللہ کی راہ میں لڑنے کی بات آ رہی ہے کہ مومن کے لیے جنگ کا مقصد کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت کے دو معنی ہیں، ایک تو شہید ہونا اور دوسرے گواہی دینا۔ یعنی مومن اس لیے جنگ کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا پیغام عام ہو جائے، اللہ کے برحق ہونے کی گواہی ہو، اور دوسرے کہ اس کی راہ میں اپنی جان جیسی چیز کا بھی نذرانہ دے دے۔ مسلمانوں کی جنگ اس لیے نہیں ہوتی کہ مال غنیمت حاصل کیا جائے، اس لیے نہیں کہ ذاتی اور قومی برتری حاصل کی جائے، اس لیے نہیں کہ ملکوں کو فتح کر لیا جائے یا غلام بنائے جائیں، لونڈیاں حاصل کی جائیں یا منڈیاں حاصل کی جائیں اپنے سامان کی فروخت کے لیے، یا نو آبادیاتی علاقوں میں سرمایہ لگا کر مفادات حاصل کیے جائیں، یا مصنوعات کے لیے خام مال فراہم کیا جائے۔ مسلمان کی جنگ فتنے کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ دنیاوی مفادات کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ یہاں پر جہاد کے لیے اکسایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کا خیال گزرا، یعنی نہ جنگ کی اور نہ اس کا خیال آیا، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکات دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ کہتے ہیں، خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی گئی؟ ان سے کہو، دنیا کا سرمایہ زندگی تو تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک شمع برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ رہی موت، تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، ہاں تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کتنی تکلیف دہ ہوگی کہ کسی بھی تکلیف دہ چیز کو آپ کی طرح منسوب کر دیتے۔ اور یہاں سے ہم سب کے سیکھنے کی ایک بات ہے کہ اگر لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ان پر یہ الزام تراشی کی گئی کہ یہ سب مشکلیں تیری وجہ سے ہم پہ آ رہی ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہم تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اگر ہمیں بھی کبھی کوئی ایسا تانا دے یا اس طرح ستائے تو اس بات پر کچھ بہت توجہ نہیں دینی چاہیے۔ کہو، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ پھر ان کا کیا ان کے اپنے ساتھ، جو نہ مانے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جو تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت ایک تو قرآن کی سچائی پر دلیل ہے کہ قرآن کے معنی پر، اس کے الفاظ پر، اس کے اسلوب پر، اس کے انداز پر، اس کی زبان پر غور تو کر کے دیکھو کہ یہ کسی انسان کے کلام جیسا نہیں، اور جتنا تدبر کرو گے، جتنا اس کے معنی میں غور و فکر کرو گے، اتنی ہی تم پر یہ حقیقت کھلتی چلی جائے گی۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ، اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب تقریباً 23 سال میں نازل ہوئی۔ کسی بھی انسان پر 23 سال کا عرصہ ایسا نہیں گزرتا کہ 23 سال میں اس کی کچھ بھی سوچ نہ بدلے، لیکن قرآن، وہ جو پہلے دن نازل ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ جو آخری دن نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ان دونوں کے انداز اور ان دونوں کی حقیقت اور سٹائل میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، اپنی ذات کے سوا اور کسی کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت۔